أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین اکرام، ذکر و تسبیح کے موضوع پر مطالعہ قرآن پیش کریں گے جناب ڈاکٹر حسن الدین احمد. جناب ڈاکٹر حسن الدین احمد کی زندگی کا مشن اللہ کے بندوں کو اللہ تعالی کے پیغام کی طرف بلانا ہے. ڈاکٹر حسن الدین احمد انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں. کراچی اور نائجیریا کی جامعات میں تدریس و تحقیق کا کام کرتے رہے ہیں. آج کل انڈسٹریل انجینئرنگ کی تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں. اس کے علاوہ دینی موضوعات پر پاکستان کے رسائل و اخبارات میں مضامین نویسی بھی آپ کا مشغلہ ہے. سماعت فرمائیے جناب ڈاکٹر حسن الدین احمد.
الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصا سیدنا محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. صدق اللہ العظیم. حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کی دو چھوٹی آیات پیش کی ہیں. ان کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ نے ان آیات سے یہ اندازہ کر لیا ہوگا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دو باتوں کا حکم دے رہا ہے. یہ امر کا صیغہ ہے، تاکید ہے اور حکم ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی جائے. اس کی تفصیل میں ہم بعد میں جائیں گے کہ ذکر اور تسبیح سے مراد کیا ہے. یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ صبح و شام تسبیح کرو، تو یہ وہی محاورہ ہے کہ جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. کسی سے آپ ملنے جائیں اور آپ اس شخص کو کسی کام میں مصروف پائیں، اور بار بار آپ ملنے جائیں اور بار بار اسی کام میں مصروف پائیں آپ، تو آپ اس طرح گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے کہ میں تم کو صبح شام اسی کام میں مصروف دیکھتا ہوں، کوئی اور کام نہیں ہے تمہارے پاس. تو یہ صبح اور شام کا جو محاورہ ہے، وہ بالکل یہی محاورہ یہاں اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں استعمال کیا ہے. وقت کی کوئی قید نہیں ہے. ہر وقت جب بھی موقع ملے، جس جگہ بھی ہوں آپ، جس حال میں بھی ہوں آپ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں آپ، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہیں. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ دیا. چنانچہ ایک جگہ فرمایا کہ وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح و شام اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کا ذکر کرو، اس کے نام کا ذکر کرو. یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ بار بار ہم سے قرآن میں ہمارے سامنے رکھتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے کاموں میں، اپنی مصروفیات میں اللہ تعالیٰ کو بھول نہ جائے. ہر وقت اس کے سامنے یہ مطمئن نظر رہے کہ جو بھی کام وہ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے. اور جہاں اس کو یہ محسوس ہو جائے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ نہیں ہے، وہاں اس کو اس کام سے رک جانا چاہیے. چنانچہ یہ بات دیکھ لینے کے بعد کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے بار بار کہ ہم اس کے نام کا ذکر کریں، اس کے نام کی تسبیح کریں، ذرا ہم اس کے اوپر غور کر لیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح اور یہ ذکر صرف انسان کے لیے ہی لازم قرار دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو صرف انسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق جانور بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، بے جان اشیاء بھی ہیں. یہ سارے اجرام فلکی، سورج، چاند، ستارے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم کو یہ بتاتا ہے کہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر میں مصروف ہیں. چنانچہ چند مثالیں میں آپ کو دوں گا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالرَّعْدُ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. یہ بادل اللہ تعالیٰ کے حمد کی تسبیح کرتا ہے اور فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں. یہاں دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں, ایک تو بادل جو بالکل بے جان چیز ہے لیکن حرکت کرتی ہے, اور وہ ملائکہ جو انسان نہیں ہے, یہ دنیا کی مخلوق نہیں ہے, کم سے کم وہ مخلوق نہیں ہے کہ جو ہم کو نظر آتی یا جن کو ہم محسوس کر سکیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں اس کی تعریف میں مصروف ہیں. دوسری جگہ فرمایا کہ وسخرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر. ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا اور وہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں مصروف. حضرت داؤد علیہ السلام اتنے خوش الحان تھے کہ جب آپ اللہ کی تسبیح میں اللہ کی تعریف میں مصروف ہو جاتے تھے تو پوری کائنات جھوم جھوم جاتی تھی, اور اس کائنات میں یہ پہاڑ بھی شامل ہیں اور پرندے بھی شامل ہیں. اب دیکھیے پہاڑ کیا چیز ہے, وہ جامد چیز ہے, بے جان چیز ہے جو حرکت نہیں کر سکتی. اب بادل کیا چیز ہے, وہ بے جان چیز ہے جو حرکت کر سکتی ہے. تو خواہ وہ بے جان ہو یا جاندار ہو, پرندے کیا ہیں, جاندار ہیں. تو خواہ وہ بے جان چیز ہو یا جاندار ہو, اگر بے جان ہے تو خواہ وہ جامد ہو یا حرکت کر رہی ہو, وہ انسان ہو یا چرند و پرند ہو یا وہ ملائکہ ہوں, سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر میں ہمہ وقت مصروف. یہی بات اللہ تعالیٰ ایک اور انداز میں ہمارے سامنے رکھتا ہے, فرمایا کہ والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون. چاند اور سورج یہ بھی سب کے سب اپنے مدار پر تیر رہے ہیں. اور پچھلے مفسرین نے تو یہی اس کی ترجمہ بھی کیا اور تشریح بھی کی کہ اپنے مدار پہ تسبیح کر رہے ہیں. اب ذرا سبح یسبح کے معنی سمجھ لیے, عربی زبان میں بہت آسان ہے, ہم لوگ تو یہاں رہنے والے ہیں جہاں عربی بولی جاتی ہے. سبح یسبح کے معنی ہم جانتے ہیں کہ تیرنا, یا کسی چیز کو اس کے مقام پر برقرار رکھنا, یہ بھی معنی ہے اور یہی معنی ہے. ایسے تیرنا تو اس سے نکلا کہ آپ پانی کے اوپر اپنے جسم کو برقرار رکھ رہے ہیں تو آپ تیر رہے ہیں, آپ سبح و یسبح کا جو عمل ہے اس میں مصروف ہیں آپ. اسی طرح سے فضا کے اندر جب انسان اپنے کو برقرار رکھے, گر نہ پڑے اور یا اوپر کسی اور اجدام فلکی میں کھنچ نہ جائے, تو وہاں بھی وہ سبح و یسبح کا عمل کر رہا ہے کہ اس نے اپنے کو برقرار رکھا ہے. تو تسبیح کے معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقام پر رکھ دیا ہے آپ اپنے کو اس مقام سے اوپر نہ کریں, اور اللہ تعالیٰ نے اپنا جو مقام آپ کی نظر میں بتا دیا ہے آپ اس کو اس مقام سے نیچے نہ گرائیں. آپ جب آپ کا عمل, آپ کا قول, آپ کا فعل, آپ کی گفتگو اسی انداز میں اگر ہو اس دنیا میں تو آپ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. آپ اللہ کے مقام کو پہچانیے, اس کو اس کے مقام پر رکھیے, اس کو اپنا مالک اور اپنا آقا اور اپنا حاکم اور اپنا رازق سمجھیے آپ, اور پھر اس کے مطابق آپ عمل کیجیے آپ, اور اپنے کو اللہ کا بندہ سمجھیں آپ, اللہ اپنے کو اللہ کا غلام اور اپنے کو اللہ کا نوکر سمجھیں آپ, اور اپنے عمل کو اس طرح سدھار لیں کہ اللہ کا حکم یہی ہے چنانچہ وہی کام آپ کو کرنا ہے, تو آپ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ انسان ہو یا چرند و پرند ہوں, پہاڑ ہوں یا بادل ہوں, یا ملائکہ ہوں یا اجرام فلکی ہوں, سورج چاند ستارے ہوں, سب کے سب کسی نہ کسی انداز میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں یہ محسوس نہ ہو, یہ پتہ نہ چلے کہ وہ کس انداز میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, کس انداز میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کو معلوم ہو, ہمیں تو دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں نہیں معلوم کہ جو ہم معلوم کر سکتے ہیں. آپ کو اگر آپ اردو بولنے والے ہیں, آپ کو اگر اٹھا کر کے ہوائی جہاز سے افریقہ کے کسی ایسے جنگل میں ڈراپ کر دیا جائے کہ جہاں نہ اردو بولی جاتی, نہ انگریزی بولی جاتی, نہ پنجابی, نہ پشتو, نہ سندھی, بلکہ ان کی اپنی کوئی زبان ہے, وہ قبیلہ کچھ بول رہا ہے, آپ کچھ بول رہے ہیں, کیا آپ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ان کی کوئی زبان نہیں ہے؟ قطعاً نہیں, ان کی زبان ہے, وہ بول رہے ہیں, وہ گفتگو کر رہے ہیں. اسی طرح سے وہ قبیلہ آپ کو گونگا سمجھنے میں بجانب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں اور آپ کی زبان ہے. تو اگر ہم پرندوں کی زبان نہیں سمجھتے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بول نہیں رہے ہیں یا ان کی کوئی زبان نہیں ہے یا وہ اللہ کی تسبیح نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارے اپنے فہم کا قصور ہے کہ ہمارے سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ کس طرح تسبیح کر رہے ہیں. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ ہمارے سامنے سورہ بنی اسرائیل میں رکھ دی ہے، یہ کہ فرمایا تو سب بہ لہو سماوات و سب والارض، ساتوں آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہیں. ومن فیہن، اور وہ تمام چیزیں جو ان ساتوں آسمان اور زمین کے اندر ہیں، سب کے سب اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں. وان من شیء الا یسبح بحمدہ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بجز اس کے کہ وہ اللہ کے حمد کی تسبیح میں مصروف ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. بات بالکل واضح ہے، ہم نہیں سمجھتے لیکن ہم انکار نہیں کر سکتے اس سے. جو انکار کرے گا اس کے معنی وہ شخص عقل نہیں رکھتا. یہ بالکل اسی طرح جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک ایسے قبیلے میں ہم چلے جائیں کہ جس کی زبان ہم نہیں جانتے، اگر ہم اس سے انکار کر دیں کہ ان کی کوئی زبان ہی نہیں ہے، وہ بولتے ہی نہیں، وہ ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، تو لوگ ہم کو احمق کہیں گے، حقیقت اپنی جگہ سے دور نہیں ہو سکتی. تو گویا کہ یہ کائنات کل کے کل اور اس میں جو کچھ بھی ہے، جس شکل میں بھی ہے، سب اللہ کی تسبیح اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہے. تو پھر انسان کیوں نہ اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کی تسبیح کرے؟ چنانچہ انسان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ. اب دیکھیے کہ اس کے کرنے کے فوائد کیا ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی انسان کی فلاح کا معیار یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے. اور فلاح کو آپ سمجھ لیں، فلاح کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہم کو مال و دولت مل گئی، بیوی بچے مل گئے، اقتدار مل گیا، جائیداد مل گئی. اصل فلاح تو وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں ہم کو ملنے والی. تو سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کثرت سے ہمارا ذکر کرو تاکہ یا شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. ایک فائدہ تو ہمیں یہ محسوس ہوا. اور دوسرا فائدہ یہ دیکھیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قلوب کو، دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یہ کتنی حقیقت ہے. یہ آپ کسی تکلیف میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، کسی مصیبت میں ہوں، آپ کو چین نہ پڑ رہا ہو، آپ بے قرار ہوں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو جائیں آپ، نماز میں کھڑے ہو جائیں، قرآن کو کھول کر کے آپ بیٹھ جائیں آپ، اور ادھر دل لگائیں آپ، تو آپ کو اطمینان محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ سکون محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کی بے قراری کو قرار آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو سب سے بڑا فائدہ تو دنیا میں ہمیں یہ مل جاتا ہے کہ ہم کو قرار حاصل ہوتا ہے. اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے فوائد گناتا ہے ہمارے سامنے. حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے اچھی محفل میں کرتا ہوں. ہم تو کس کی محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے؟ انہی انسانوں کی، بس جس میں گنہگار بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو نیک بھی ہیں، پاک لوگ بھی ہیں، لیکن سب انسان ہیں، خطا کار ہیں. ان سے زیادہ تو ہمارے پاس کوئی اچھی محفل نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو محفل ہے وہ ملائکہ کی محفل ہے، نبیوں کی محفل ہے، صدیقین کی محفل ہے، شہداء کی محفل ہے، صالحین کی محفل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا ذکر کرتا ہے. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں. اور یہ ہم کو فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ اس دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے. اور اگر ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، ہم اس سے غافل ہیں، تو فائدہ تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں نقصان پہنچتا ہے اس سے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہاری اولاد و تمہارا مال تم کو اللہ سے غفلت میں نہ مبتلا کریں. ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ جی میرا مال، میری تجارت، میری نوکری، یہ پیسے میں کہاں لگاؤں، صبح شام اسی میں ہم بے چین ہیں کہ جی دکان کا وقت ہے، جی کھولنا ہے، جی گاہک آتے ہیں، میں کیسے دکان بند کر سکتا ہوں، میں نماز پڑھنے کیسے جاؤں. یہ تو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، مسجد میں اذان ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، دکان بھی کھلی ہوئی ہے، وہ میرا جو گاہک آ کے چلا جائے گا تو مجھے کون رزق دے گا. گویا اللہ پر ہمیں یقین نہیں ہے، ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ رازق ہے اور یہ حکم ہے اللہ کا کہ نماز کی طرف آؤ. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے کو مال کمانے میں لگا دیا. پھر ہماری اولاد، یہ کیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں صاحب، بیوی ہے، ان کی تربیت ہے، ان کی ضروریات ہیں صاحب. اب آپ کہتے ہیں اللہ کے لیے آؤ، اس محفل میں آؤ، باہر نکلو، لوگوں کو دین کا کام کی طرف بلاؤ، لوگوں کو یاد دلاؤ اللہ، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن صاحب دیکھیے، میرے ساتھ تو بیوی بچے بھی ہیں، اور میرے جو مسائل ہیں وہ آپ کے مسائل نہیں. ہر شخص یہی کہتا ہے کہ میرے جو مسائل ہیں وہ آپ کے مسائل نہیں. تو اس کے تو معنی ہے کوئی باہر نہیں نکل سکتا اللہ کے کام کے لیے، اللہ کی تذکیر کے لیے، اللہ کی تسبیح کے لیے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے بیوی بچوں کو اور ہم نے مال کو اور ہم نے تجارت کو اپنا پیمانہ بنا لیا ہے کہ جب تک ہم ادھر سے مطمئن نہ ہوں دوسرے کام میں ہم مصروف نہیں ہو سکتے. گویا ہم اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تسبیح سے غافل تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہی لوگ ہیں پھر جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے مال و دولت کو اور اپنی تجارت کو اور اپنی جائیداد کو اہمیت دے دی، فوقیت دے دی اللہ کے ذکر کے اوپر، تو خسارہ پانے والے یہی لوگ. دیکھیے ذرا کہ خسارے کا انداز، ویسے تو بہت سے انداز ہیں لیکن میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ طہٰ کے اندر بڑی اچھی مثال ہے، بڑا اچھا مکالمہ ہے ایک بندے کے اندر اللہ کے درمیان، اس بندے کے ساتھ کہ جس نے اللہ کے ذکر سے اعراض برتا، اللہ کے ذکر سے غافل رہا ہو. فرمایا کہ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض برتا، مجھے بھول گیا، میری طرف توجہ نہیں کی اس نے، میری تسبیح اور تذکیر کے لیے وقت نہیں نکالا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا، تو میں نے اس کا رزق جو ہے اس کو تنگ کر دیا. میں نے بات یہاں پہ نہیں ختم ہوئی. وَنُحْشِرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، قیامت کے دن ہم نے اس کو اندھا کھڑا کیا، یا ہم اندھا کھڑا کرتے ہیں. سزا دیکھ لی آپ نے، خسارہ دیکھ لیا. وہ شخص کہ جس نے اللہ کے ذکر سے اعراض برتا، غفلت برتی، لاپرواہی برتی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اندھا کھڑا کرے گا. ایک تو یہ نقصان ہو گیا، آگے جو دوزخ کا جو عذاب آنے والا ہے وہ تو ابھی دور کی بات ہے. اب دیکھیے، جب یہ شخص اندھا کھڑا ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کو اچمبا ہوا، حیرت ہوئی کہ یہ ہوا کیا. کہتا ہے کالا ربی لما حشرتنی عما، کہ اے میرے رب، کہ تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا. وقد کن تو بصیرا، اور میں تو دیکھتا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، میری تو آنکھیں تھیں، میں تو بصارت رکھتا تھا دنیا کے اندر، مجھ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی. آج یہ کیا ہے کہ قیامت کے دن تو نے مجھے اندھا کھڑا کر دیا، کیوں؟ تو پوچھتا ہے. یہ مکالمہ ہے اس بندے کے درمیان میں اور اس کے رب کے درمیان میں، کہ جس کے ذکر سے وہ دنیا میں غافل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جواب کیا دیتا ہے، ذرا غور کیجیے. قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتھا، اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح جس طرح کہ جب میری آیات تیرے پاس آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا. کذلک الیوم تنسا، اور آج تو بھلا دیا گیا. میری آیات تیرے پاس آئی تھیں، تو نے ان آیات کو بھلا دیا، تو نے ان کو طاق میں سجا کے رکھ دیا، جزدان میں سی کر کے رکھ دیا، گرد و غبار اٹتا رہا اس کے اوپر، کبھی کھول کے نہیں دیکھا اس نے. تو نے دنیا میں یہ کیا، تو نے میرے کلام کو، میری آیات کو، میرے قرآن کو بھلا دیا، تو آج میں نے تجھے بھلا دیا. تو ابھی تو یہ ایک ڈائلاگ ہے، مکالمہ ہے، جو اس بندے کے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں ہے کہ جو اندھا کھڑا کیا گیا ہے. ابھی تو سزا نہیں ملی اس کو، ابھی تو حساب کتاب ہونا ہے. تو یہ نقصان ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانے کا. پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اچھا تو وہ ذکر کیا چیز ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کثرت سے ہمارا ذکر کرو اور صبح و شام ہماری تسبیح کرو. ایک جواب تو آپ کو اس مکالمے میں مل گیا, وہ کیا جواب ہے؟ کہ میری آیات جب تیرے پاس آئیں تو نے انہیں بلا دیا, اس لیے کہ تو نے میرے ذکر سے اعراض کرتا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ ذکر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہے, یہ وہ قرآن ہے کہ جو ذکر ہے. تو قرآن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایات دے رہا ہے کہ کثرت سے ذکر کرو, کثرت سے اس کا مطالعہ کرو, صبح و شام تسبیح کرو, صبح و شام اس کو پڑھو, اس کو سمجھو. یہ وہ ہے ذکر. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم ہی تو ہیں کہ جس نے یہ ذکر اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک دوسرا ذکر قرآن کے لیے آ گیا یہاں پر. یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. 1400 سال وقت دیکھیے کتنا طویل عرصہ گزر گیا, اور دنیا کی وسعت دیکھیے کہ اگر مراکش میں بھی قرآن چھپتا ہے اور انڈونیشیا میں بھی چھپتا ہے تو دونوں قرآن کو آپ ملا لیجئے, لفظ بلفظ, حرف بحرف, اور زبر پیش اور زیر کے ساتھ, کہیں آپ کو کوئی فرق نہیں ملے گا. اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کوششیں نہیں کی گئیں؟ بہت کوششیں کی گئیں, بہت ایسے قرآن چھاپے گئے جن میں بڑی تحریفیں کی گئیں اور پھیلائے گئے دنیا کے اندر, لیکن ایسے سارے قرآن اب ناپید ہو چکے ہیں اور فوراً پکڑ لیے جاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ غلطیاں ہیں اور چنانچہ وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی. یہ وہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے, تاکہ کوئی مسلمان بعد میں کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ میرے پاس تو تیرا کلام پہنچا ہی نہیں اصلی شکل میں, میں کیا ذکر کرتا, میں کیا پڑھتا. چنانچہ یہ بہانہ ختم ہو گیا. اب دیکھیے یہ وہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کا تلاوت کا حق ہے. یتلونہ حق تلاوتہ, اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے. اب یہ حق کیا چیز ہے بھائی؟ ہم بھی تو تلاوت کرتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ہم سب پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھتے ہیں, ہم سب یہ جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ جتنی جلدی پڑھ لیں اچھا فرصت ہو جائے, پھر دنیا کے بہت سے کام نپٹانے ہیں ہم کو. یہ نہیں ہے حق تلاوت کا. ذرا تلاوت کے معنی بھی ذرا غور کر لیجئے. اگر میں آپ کو کوئی اخبار کا تراشا دوں پڑھنے کے لیے اور کہوں کہ ذرا اس کو پڑھ لیجئے, اور آپ نے پڑھ لیا, آپ نے کہا جی میں نے پڑھ لیا, نظر ڈال لیا آپ نے, میں نے پوچھا کیا لکھا ہے اس کے اندر, یہ تو غور تو نہیں کیا صاحب میں نے, جب پھر سے پڑھتا ہوں میں, تو کیا پہلی مرتبہ جو آپ نے پڑھا اس کو پڑھنا کہا جائے گا, اس کو تلاوت کرنا کہا جائے گا؟ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا لکھا ہے اس کے اندر تو آپ نے کہا یہ تو غور نہیں کیا صاحب میں نے, اچھا میں پھر سے پڑھتا ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے, کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جن کی زبان عربی ہے, ان سے کہہ رہا ہے کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرو. معنی کیا ہے کہ سرسری طور پر, روانے طور پر اس کو پڑھنا جاؤ, اس کے معنی سمجھو, یہ دیکھو کہ تم نے اس کو اپنے پر طاری کیا یا نہیں کیا, تم اس کے مفہوم سے آشنا ہو یا نہیں, اس نے تمہارے عقائد کو درست کیا یا نہیں, اس نے تمہاری فکروں کو صحیح راستے پر ڈالا یا نہیں ڈالا, تم نے موازنہ کیا اپنے عمل کا اور قرآن کے احکامات کا, اور اگر نہیں کیا تو تم نے اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کیا. سمجھ کے پڑھیے آپ. ٹھیک ہے اس کا بھی ثواب ہے, الفاظ کا دیکھنا قرآن کا اس کا بھی ثواب ہے, الفاظ کا پڑھنا قرآن کا خواب نہ سمجھ رہے ہوں اس کا بھی ثواب ہے, میں اس سے قطع انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن قرآن کا سمجھنا, سمجھ کر کے اپنے اعمال کا موازنہ کرنا اور اپنی اصلاح کرنا, یہ وہ تعلیم ہے کہ جو قرآن کے پڑھنے کے مفہوم میں اور سمجھنے کے مفہوم میں آتی ہے. چنانچہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیوں پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ, کس سے پوچھ رہا ہے؟ یہی لوگ تو ہیں نا کہ جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں, ان کی زبان عربی زبان ہے, پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے تدبر کرنا نہیں جانتے یہ لوگ؟ اس کے معنی یہ ہے کہ بھائی صرف پڑھ کر کے بند مت کر دو, اس کو غور و فکر کرو, دیکھو کہ تمہارے اعمال اس کی روشنی میں کہاں پر ہیں، تم ان کی اصلاح کرو اپنے اعمال کی. اور پھر ام علی قلوبین اقفالھا، یا یہ کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں ڈھالتے نہیں. کیا بات ہے، کیا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں؟ ان کے دل پگھلتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ یہ سب قرآن کی آیات کے حوالے میں آپ کو دے رہا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کو ذکر کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صبح شام اس ذکر و تسبیح میں مصروف رہو، اور یہ کہتا ہے کہ تدبر کرو، تو معنی کیا ہے کہ آپ اس کو سمجھیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیے، اور جہاں آپ کمی محسوس کرتے ہوں، جہاں آپ کمزوری محسوس کرتے ہوں، اس کو قرآن کی روشنی میں آپ اس کی اصلاح کریں. آپ پھر دیکھیے کہ اس کو کس طرح سے پڑھا جائے. یہ تو غور و فکر کی بات تھی، پڑھنے کا بھی انداز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا کرتے تھے. ورتل القرآن ترتیلا، خود قرآن کے اندر یہ حکم ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو. تلاوت بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو تیزی سے، روانی سے نہ نکل جائیں آپ، ایک ایک لفظ صاف ادا ہو آپ کی زبان سے، مفہوم ادا ہو. جہاں رکنا ہے، جہاں بات مکمل ہو رہی ہے، وہاں رکیے تھوڑا سا، پھر دوسری بات شروع ہو رہی ہے تو پھر اس بات کو شروع کیجیے آگے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ قرآن کے ذکر جو کو آپ لیتے ہیں اور جس کو پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اور سب سے اچھا آدمی وہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. بہت کم احادیثیں ان سے روایت کی گئیں، اس میں ایک حدیث یہ ہے کہ خیرکم من تعلمہ القرآن، من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر، سب سے اچھا آدمی وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے. یعنی انسان اگر بہتر انسان بننا ہے، انسان کی معراج کے پر آپ کو پہنچنا ہے انسانیت کی، کہ جو پتہ چلے کہ یہ ہے صحیح معنوں میں سب سے اچھا انسان جو معیار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، تو اس کو نہ صرف یہ کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے. جو کچھ اس نے قرآن میں پڑھا ہے، جو کچھ اس نے قرآن میں سیکھا ہے، وہ بات دوسروں تک بھی وہ پہنچائے. جیسا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن پڑھیں آپ، تو اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ اجر دے گا تو جو لوگ قرآن کو پڑھتے تھے دنیا میں، جس انداز سے پڑھتے تھے، وہ کہے گا کہ تم دنیا میں جس طرح قرآن پڑھتے تھے اسی انداز میں قرآن کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے زینے چڑھتے جاؤ. اب اگر آپ قرآن کو تیزی کے ساتھ پڑھ رہے تھے آپ، تو جس انداز میں آپ وہاں پڑھیں گے، کتنے زینے چڑھیں گے آپ جنت کے؟ دو چار چڑھ لیں گے، دس بیس چڑھ لیں گے، سو چڑھ لیں گے، قرآن ختم ہو جائے گا آپ کا آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے اندر، جتنی دیر میں آپ یہاں ختم کر لیتے ہیں تین گھنٹے میں. اور بڑی تعریف سمجھی جاتی ہے، صاحب اس نے تو ایک رات کے اندر قرآن ختم کر لیا، اس نے تو تین گھنٹے میں قرآن ختم کر لیا. حالانکہ حدیث تو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کم سے کم تین دن کے اندر قرآن ختم کیا جانا چاہیے. یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے کہ قرآن کو اس انداز سے آپ پڑھیں کہ پڑھنے والا نہ سمجھے کہ اس کے منہ سے الفاظ کیا ادا ہو رہے ہیں، اور سننے والا نہ سمجھے کہ یہ پڑھ کیا رہا. تو یہ حق نہیں ہے تلاوت کا. تلاوت کا حق یہ ہے کہ سمجھ کے پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے، مانے قدر بود نہ ہو، اور اس انداز سے پڑھیے کہ آپ کو جنت کے جو طویل زینے ہیں چڑھنا ہے آپ کو، اور جنت کے اس درجے میں پہنچنا ہے کہ جس درجے میں حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ قرآن آپ کو وہاں تک لے جائے گا. جس انداز سے آپ پڑھیں گے اسی انداز میں پھر آپ کو وقت ملے گا وہاں پر چڑھنے کا. اس کے بعد دیکھیے ایک دوسرا بھی عمل ہے جو ذکر کہلاتا ہے. قرآن کو ہم نے دیکھا کہ ذکر ہے، اس میں تدبر کرنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اس کی تلاوت اس طرح کرنی چاہیے جیسے کہ اس کا حق ہے. ایک ذکر اور ہے جس قرآن میں اس کو ہمیں ملتا ہے. فرمایا کہ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی تو اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں ہے بجز میرے. یہ بڑا شہانہ انداز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے، فعبدنی، بس میری عبادت کرو، میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، میں ہی خدا ہوں، میری ہی عبادت کرو. اور عبادت کس طرح کرو؟ واقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر میں نماز قائم کرو. یعنی نماز جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. ایک جگہ اور دیکھیے بڑی صاف صاف انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن تمہیں منادی کی جائے، تمہیں پکارا جائے، تو جلدی کرو کدھر؟ اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کی طرف. ایک ذکر کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ نماز. اب نماز کس طرح پڑھی جائے؟ نماز بھی ہمیں اس طرح پڑھنی چاہیے کہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں، ہم مناجات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو معنی تو ہمیں سمجھنے چاہیے. اور چنانچہ اگر ہمیں چھوٹی ہی صورتیں یاد ہیں تو ہم کو ان کے معنی سمجھ لینے چاہیے، پڑھ لینے چاہیے دو ایک مرتبہ کہ ہم نماز میں جو سورت پڑھتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں. اور اگر چھوٹی ہی صورتیں یاد ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بار بار اسی کو پڑھتے رہیں، ایک ہی رکوع کے اندر، ایک ہی قیام کے اندر، اس لیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں جہاں اپنی بات آپ منوانا چاہتے ہیں، آپ گڑ گڑا رہے ہیں اس کے آگے. آپ بندے ہیں، وہ آقا ہے، آپ محتاج ہیں، وہ حاجت روا ہے، کیا آپ اس کی بارگاہ سے جلدی بھاگانا چاہتے ہیں؟ تو وہ نماز نہ ہوئی کہ ہم نے جناب جلدی جلدی اٹھک بیٹھک کی اور باہر آ گئے، تو پھر تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں نہیں بسایا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ادا نہیں کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا. اور جب خصوصی طور پر ایسی آیات آ جائیں کہ جہاں آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ مغفرت کی آیات ہیں، ایسی آیات آ جائیں کہ جب یہاں آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ اللہ سے انعام و اکرام مانگنے کی آیات ہیں، تو ان کو بار بار دہرائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک رات آپ نے صرف ایک آیت کو دہراتے ہوئے پوری رات گزار دیا. اس سے جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ حضوری کا یہ جذبہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے کا یہ جذبہ، انسان کو اس پر مجبور کرے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جتنی دیر کھڑا رہ سکے کھڑا رہے اور اپنی بات کہتا رہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ لمبی صورتیں ہی پڑھیں، آپ کو لمبی صورتیں نہیں آتی، آپ چھوٹی صورتیں پڑھیے، بار بار پڑھیے. اللہ کے دربار میں حاضری کا جو شوق ہے وہ پورا ہونا چاہیے. اور اگر آپ اپنے کسی محبوب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس کی در کے اوپر آپ کھڑے ہیں، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو چاہتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو کیا آپ وہاں سے جلدی لوٹنا پسند کریں گے؟ آپ نہیں پسند کریں گے. آپ تو چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کے سامنے آپ کا گزرے، اس کی محفل میں گزرے، اس سے کلام میں گزرے، اس سے مکالمے میں گزرے. آپ فطرت انسانی ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے وہ ہستی کون ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت آپ گزارے. بحرف می تواں گفتم تمنائے جہانِ را، من ذوق حضوری طول دادم داستان. میں اپنی ایک بات، اپنی جو دنیا بھر کی خواہش ہے، وہ ایک چند جملوں میں ادا کر سکتا ہوں. ہر شخص کر سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دے، اور ساری مصیبتیں اور پریشانیوں سے مجھے بچا لے. چلیے چھٹی ہوئی، بات آ گئی نا پوری، کوئی چیز بچی تو نہیں. لیکن یہ تو نماز کا مقصد ہی نہیں ہے، یہ دعا کا مقصد ہی یہ نہیں ہے. من ذوق حضوری طول دادم داستان، میں نے تو اپنی داستان بڑھا چڑھا کر کے اس لیے پیش کی کہ میں آپ کی حضوری چاہتا ہوں، آپ کے دربار میں موجود رہنا چاہتا ہوں. میں بات تو مختصر جملے میں بھی کہہ سکتا تھا، لیکن میں بات کو بڑھا کر کے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں کھڑا رہنا چاہتا ہوں. تو میرا محبوب ہے، تو میرا آقا ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا رازق ہے، اب میں تیری دربار سے باہر نہیں جانا چاہتا. بات تو مختصر سی ہے، تو جانتا ہے میرے دل کا حال، اصل بات تو یہ ہے کہ میں تیری محفل سے باہر نہیں جانا چاہتا. چنانچہ میں کھڑا ہوں، میں بار بار تیری ہی آیات کو دہرا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ کلام جو تیرا مجھے یاد ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. یہ وہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ وہ ذکر کا جذبہ، نماز کا طریقہ ہونا چاہیے جو ہمیں ادا کرنا ہے. ہمیں تدرو اختیار کرنا چاہیے، ہمیں خشیت اختیار کرنی چاہیے. علامہ اقبال نے کتنے اچھے انداز میں کہا کہ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر جس نماز میں آپ کو سرور نہ حاصل ہو، جس نماز میں آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس نماز کو کوئی حاصل نہیں ہے آپ کو. اسی لیے تو ہم کو اتنی آسانیاں دی گئی ہیں کہ آپ کو بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھا لیجیے. آپ یہ نہ ہو کہ نماز میں آپ کو بھوک ستا رہی ہے، بچہ رو رہا ہو تو ماں کو حکم ہے کہ بھائی نماز کو مختصر کرو، پہلے بچے کو چپ کرا لو، اس کی ضروریات کو پورا کرو، پھر نماز میں کھڑے ہوا کر. حوائج ضروریات سے آپ کو فارغ ہونا ہو تو یہ نہ ہو کہ پہلو بدل رہے ہیں آپ، پیر پہ پیر بدل رہے ہیں آپ کو، جناب جانا ہے فارغ ہونا ہے، آپ پہلے اس سے فارغ ہو لیجیے پھر آئیے. کوئی آپ کو سلام کر رہا ہو تو سلام کا جواب مت دیجیے آپ، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی حضوری ہے. آپ کو چھینک آئی ہو یا کسی دوسرے بھائی کو چھینک آئی ہو تو آپ جواب مت دیجیے، اس لیے کہ آپ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. آپ کو توجہ لگانی ہے اگر آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، اللہ سے مناجات میں مصروف ہیں، تو نماز کا تو وہ درجہ ہے ذکر کا کہ جو حقیقتاً ہم بھلا بیٹھے. پھر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جب ذکر استعمال کرتا ہے اور تسبیح استعمال کرتا ہے اور ساتھ میں اس کا وقت بھی بتاتا ہے، تو مفسرین نے باتفاق رائے یہ کہا ہے کہ وہاں مراد نماز ہی ہوتی ہے، اور نماز کے اوقات بھی قرآن میں ہم کو بتا دیے گئے. فرمایا فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اپنے رب کے حمد کی تسبیح کرو سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، دو وقت ہم کو بتا دیا گیا. ومن آناء الليل اور رات کے دونوں کناروں کے اوپر دو وقت بتا دیا گیا ہم کو. اور پھر تسبیح کرو اطراف النہار دن کے دونوں طرف. غرض یہ کہ یہ جو پانچ وقت ہے پورے کے پورے اس میں آ گئے. بعض مفسرین نے تو یہ بھی کہا کہ اس میں تہجد بھی آ گئی اس کے اندر. لعلک ترضى، شاید کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ کے لیے ہم نے یہ آسانیاں یہ وقت مقرر کی ہیں اس لیے کہ آپ کو اس میں مشکلات پیش نہ آئیں، آپ کی آسانی کے خاطر یہ وقت ہم نے متعین کیے ہیں. تو نماز وہ دوسرا ذکر ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہم کو متوجہ کرتا ہے اس قرآن کے اندر. اور جب یہ کہتا ہے کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو سے تو مراد یہ ہے کہ کثرت سے نماز پڑھنی چاہیے. جو فرض نماز ہے اس کے تو اوقات مقرر کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن نوافل تو ہر وقت پڑھی جا سکتی ہیں سوائے ان چند مکروہ اوقات کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. اور خصوصاً نوافل جو تہجد میں پڑھی جائیں تو فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز میں طویل قیام کریں آپ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا انداز یہ تھا کہ پیروں پہ ورم ہو جایا کرتا تھا آپ کے. اللہ کے دربار میں حاضری ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ. تو یہ انداز ہونا چاہیے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اب ایک ذکر اور ہے جو قرآن میں بھی ہمیں ملتا ہے اور دوسرے بھی ہیں کہ صبح و شام دائرہ نماز تو اوقات کے ساتھ ہے. قرآن کی آیات آپ کو یاد ہوں آپ ہر وقت پڑھتے رہیے، آپ سفر کر رہے ہوں تو راستے میں پڑھتے رہیے، آپ کو کسی نے منع نہیں کیا، بہت اچھی بات ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں، جو وظیفے ہیں، جو اوراد ہیں، یہ بھی ذکر ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن اور نماز ہی ذکر ہے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ابھی ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں؟ کیا معنی اس کے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، جو تذکرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، جو قرآن سنتے ہیں آپ، کسی وقت بھی ہو، کہیں بھی ہو آپ سن رہے ہوں اگر، تو آپ کے دل پگھلنے چاہیے. اللہ کے ذکر جس سے آپ کی زبان تر ہو جانی چاہیے، جیسا کہ ہمارے ایک بھائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تکبیر، اللہ تعالیٰ کی تحمید، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ سے دعا، ورد اللہ کے ناموں کا ان کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. 24 گھنٹے صبح و شام وہی محاورہ ہے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, اگر تمہارا مقابلہ, تمہاری مٹبھیڑ کسی گروہ سے ہو جائے جنگ میں, قتال میں, تو ثابت قدمی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو, شاید کہ تم فلاح پہنچو. اب یہ جو یہاں پر آپ جنگ میں مصروف ہیں, آپ مقابلہ ہو رہا ہے, آپ گولیاں چلا رہے ہیں, وہ گولیاں چلا رہا ہے, آپ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں, وہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ حکم آپ کو نہیں دے رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں وہاں کھڑے ہو کر کے, یا قرآن کھل کر کے بیٹھ جائیں تو تدبر کریں وہاں پر آپ, نہیں, بلکہ نماز کے لیے تو سہولت دے دی آپ کو کہ صلاۃ الخوف پڑھیے, آپ ایک ہی رکعت پڑھیے اور ایک گروہ ہٹ جائے دوسرا آئے پڑھے اس طرح سے. لیکن یہاں جب کثرت سے ذکر کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ, تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم مجھے یاد رکھو, مجھ سے دعائیں مانگو. چند وظیفے ہیں, چند اوراد ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بتائے ہیں, تمہاری زبان پہ وہ جاری رہنے چاہیے, اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. چنانچہ یہ جو ذکر, جو تسبیح جس کا تذکرہ ہوتا ہے, یہ بھی ذکر ہے اور یہ بھی ہم کو اختیار کرنا چاہیے. چند ذکر ایسے ہیں کہ جن کی طرف میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا, ایسے تو بڑی تفصیلی ہیں, آپ کو احادیث کی کتاب میں بہت سے مل جائیں گے. لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ وہ ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ صبح اس کا ورد کریں تو آپ کے حساب سے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی, آپ کے حساب میں 10 وہ غلطیاں اور خطائیں جو آپ کر چکے ہیں وہ نکال دی جائیں گی, اور گویا آپ کو بنو اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, اور ایک فرشتہ آپ کے اوپر مقرر کیا جائے گا جو شام تک آپ کی حفاظت کرے گا. اور اگر یہ ورد آپ شام کو کرتے ہیں تو پھر 10 نیکیاں آپ کے حساب میں لکھی جائیں گی, 10 خطائیں آپ کی مٹائی جائیں گی, اور ایک دوسرا فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو صبح تک آپ کی حفاظت کرے گا. اب بتائیے کہ یہ اس قسم کے جو وظیفے ہیں, جو دعائیں ہیں, جو ذکر ہیں, جو تسبیح ہیں, اس میں کوئی وقت لگتا ہے؟ اس میں کوئی توانائی صرف ہوتی ہے؟ اس میں کوئی مال صرف ہوتا ہے؟ نہیں. چنانچہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب بھی ہمیں یاد آئے, جہاں بھی ہم ہوں, جس حال میں بھی ہم ہوں, ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. اور ایک تو وظیفہ بہت مشہور ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ مجھے ایک غلام دے دیجئے, میرے ہاتھ چھل گئے ہیں کام کرتے کرتے. آپ نے فرمایا کہ میں تم کو ایک تسبیح نہ بتا دوں کہ اس سے اچھا تم کو اجر ملے, کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو نماز پڑھنے کے بعد, 33 مرتبہ الحمدللہ کہو, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. اب دیکھیے کتنی اچھی تسبیح ہے یہ, نماز کے بعد پڑھ لینے میں کتنا وقت لگتا ہے, مشکل سے 5 منٹ لگے گا, لیکن اس کی افادیت دیکھیے کتنی بڑی ہے. پھر دیکھیے اس قسم کی جو دعائیں ہیں وہ بے شمار ہیں, ہر موقع محل کے لحاظ سے ہیں. اذان کی آواز آئے آپ کے کانوں میں تو اول تو وہی الفاظ دہرائیے آپ جو مؤذن کہہ رہا ہے, لیکن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں, باقی پوری اذان کو آپ دہرا دیں, آپ کو اس کا اجر ہے. پھر آپ جب جاتے ہیں نماز کے لیے, مسجد میں داخل ہوتے ہیں آپ, تو درود پڑھیے. آپ درود ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. آپ درود کی جو فضیلت ہے وہ میں آپ کو بتاؤں, ذرا غور کیجئے اس کے اوپر. ایک صحابی ہیں, فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جب دعائیں مانگتا ہوں تو میں آپ کے اوپر درود بھی بھیجتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تم بہت اچھا کرتے ہو, لیکن اگر اس سے زیادہ کر دو تو اور اچھا ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھا میں اب ایک چوتھائی وقت آپ کے درود میں صرف کروں گا, اور تین چوتھائی میں دعائیں مانگا کروں گا. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, لیکن اگر اس سے زیادہ کر دو تو اور بھی بہتر ہے تمہارے لیے. پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا میں آدھا وقت درود مانگا کروں گا اور آدھا وقت اپنی دعائیں مانگوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, لیکن اگر تم اس سے زیادہ میرے اوپر درود بھیجو تو اور بھی اچھا ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تین چوتھائی وقت درود بھیجا کروں گا اور ایک چوتھائی اپنی دعائیں مانگا کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, لیکن اگر اس سے زیادہ کر دو تو اور بھی اچھا ہے. تو پھر وہ صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں سارا وقت آپ پر درود ہی بھیجوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ اب ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری خواہش کو پورا کر. اللہ تعالیٰ تو دل کا حال جانتا ہے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں اس سے, لیکن مانگنے کا انداز یہ بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, درود کی فضیلت دیکھی. یہ بھی ذکر ہے کہ اگر ہم درود پڑھتے رہے ہیں, پھر ہر کام کے لیے چھوٹے موٹے کام جو بھی ہم کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی دعا, کوئی نہ کوئی درود, کوئی نہ کوئی ذکر ہم کو بتایا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے, اور وہ اگر ہم کرتے رہیں تو کوئی وقت نہیں ضائع ہوتا اس کے اندر, کوئی توانائی صرف نہیں ہوتی, بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اجر ہی دیتا ہے اس کا. اور سب سے اچھا تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک ذکر ہے. ہر کام جو آپ شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے شروع کریں. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھیں تو جس برتن کا ڈھکنا ہو اس ڈھکنے کو اٹھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں, اور جب اس کو دوبارہ برتن اس پہ رکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں. کیا وقت صرف ہوتا ہے اس میں؟ کھانا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں, قدم اٹھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں, بیٹھ جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں. ہر کام اللہ کے نام سے شروع کریں, اس کی تعریف کریں, یہی تو ذکر ہے. اور کیا ہے کہ اللہ کو یاد رکھا آپ نے, جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی رضا کی خاطر آپ کر رہے ہیں. الحمدللہ کہتے رہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, سبحان اللہ کہتے رہیں آپ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, لا الہ الا اللہ کہتے رہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی کہتے رہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. غرض یہ کہ آپ کو دنیا کا کوئی موقع ایسا نہیں ہے, چھینک آئے تو ذکر ہے, چھینک کا جواب وہ ذکر ہے. محفل میں بیٹھے ہیں آپ, اللہ کا ذکر سن رہے ہیں تو آپ ذکر میں مصروف ہیں. اور محفل ختم ہو گئی, درس قرآن ختم ہو گیا, تقریر ختم ہو گئی تو بھی آپ دعا کریں تو وہ بھی ذکر ہے. سواری پہ بیٹھے ہیں آپ, جہاز پہ بیٹھے ہیں, کار پہ بیٹھے ہیں, سائیکل پہ بیٹھے ہیں, بیل گاڑی پہ بیٹھے ہیں, بس پہ بیٹھے ہیں, تو ہم کو قرآن نے ایک ذکر بتایا, ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر بتایا. تو یہ تو وہ دعائیں ہیں, یہ وہ ذکر ہیں کہ جو ہر وقت بندہ کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے. بکرتوں و اسیلہ کے یہی معنی ہیں کہ صبح و شام آپ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں, آپ ہر کام میں اللہ کو یاد رکھیں. لیکن ایک بات میں آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کروں. ذکر کے انداز دو ہوتے ہیں, ایک تو وہ انداز ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے قرآن کا مطالعہ بھی کیجئے, نماز بھی پڑھیے, نماز میں قیام بھی کیجئے, طویل قیام کیجئے, دعائیں بھی مانگیے اور یہ وظیفے بھی پڑھیے, اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے اللہ کا حکم پورا کر دیا. تو یہ بات نہیں, آپ نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا, آپ اس ذکر کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھے. اب اللہ کا حکم تو اس وقت پورا ہوتا ہے کہ جو مشن آپ کو دیا گیا ہے, جو مقصد آپ کو دیا گیا ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا, وہ مشن آپ پورا کر رہے ہیں یا نہیں. اگر وہ مشن پورا نہیں کر رہے ہیں آپ, تو اس ذکر کا ثواب تو آپ کو ضرور ملے گا, لیکن یہ بھی پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ ہم نے تم کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا تم نے وہ کام کیا؟ پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا اس کا؟ چنانچہ حضرت صادی ایک واقعہ لکھتے ہیں بوستان میں کہ ایک بزرگ نے یہ فیصلہ کیا کہ بس میں اب ایک جنگل میں جا کر کے بیٹھ جاؤں گا اور اللہ کا ذکر کروں گا, 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں گزاروں گا میں. وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے, انہوں نے دیکھا کہ ایک لومڑی لولی لنگڑی پڑی ہوئی ہے. آپ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس لومڑی کو اپنا رزق کیسے پہنچاتا ہے, یہ تو ہل جل نہیں سکتی. کیا دیکھتے ہیں اتنی دیر میں کہ ایک شیر اپنے منہ میں ایک شکار لیے ہوئے وہاں آتا ہے, بیٹھ کر کے کھاتا ہے, اور کھانے کے بعد جو کچھ بچا چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا ہو. اب یہ لومڑی گھسٹتی ہوئی جاتی ہے اور اس بچے ہوئے شکار میں سے اپنا رزق حاصل کرتی ہے. آپ بڑے متاثر ہوئے, کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنا رزق جو ہے پہنچاتا ہے اپنی مخلوق کو, تو گویا کہ میرا جو رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ تو مجھے پہنچائے گا ہی. تو میں اب دنیا سے نابلد ہوتا ہوں, دنیا و مافیہ کو ترک کرتا ہوں, اور میں مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ کے ذکر میں بس 24 گھنٹے میں گزاروں گا, اور اللہ تعالیٰ میرا رزق مجھے پہنچائے گا. بات صحیح ہے بالکل, کوئی شبہ نہیں اس کے اندر. وہ بیٹھ گئے چنانچہ جا کے مسجد کے اندر. ایک وقت گزرا کوئی کھانا لے کے نہیں آیا, دوسرا وقت گزرا جنگل میں کون کھانا لے, کس کو کیا پتا چلے, وہ بھی گزر گیا. تین وقت, چار وقت, دو دن, تین دن گزر گئے, اب بھوک کے مارے بےتاب. بھائی اللہ کا تو یہ نظام نہیں ہے نا. جب بہت ہی بےتاب ہو گئے تو وہ وقت ہے کہ مسجد کی دیواروں سے آواز آئی کہ اے شخص, تجھے وہ لولی لنگڑی لومڑی بھا گئی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق جس کا مہیا کر دیا, اور تو آ کے مسجد میں بیٹھ گیا. تجھے وہ شیر نظر نہیں آیا کہ جس نے جدوجہد کی, شکار مارا, خود بھی کھایا اور لا کے دوسرے کو بھی کھلایا, اور تو اس امید میں بیٹھا ہے کہ اللہ تجھے یہاں رزق پہنچائے گا. تو تیرا کام تو یہ ہے کہ تو جدوجہد کرے, شکار کرے, خود بھی استفادہ کرے, دوسرے بھی تجھ سے استفادہ کریں. یہ وہ پیغام ہے جو ذکر ہم کو دیتا ہے. اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں ہم, اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں, اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھائیں, اللہ کو یاد کریں, اللہ کے کلام کو اپنے سینے سے لگائیں, نماز میں کھڑے ہو کر کے اس سے دعا مانگیں, تو وہ ذکر ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور جو ہم سے وہ چاہتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
visit tazkir.org